سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی،
نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبلو ریحان سوسن ہو گئی، روح میری سنبلو ریحان سوسن ہو گئی،
سنبل ریحان اور سوسن یہ سب خوشبوؤں کے نام ہیں۔
نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبلو ریحان سوسن ہو گئی۔ جب ہمارے
اور گل مانے مٹی، ہمارا جسم پانی اور مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے یہ انسان، اور اللہ کی خاص معیت سے دور ہے، خاص تعلق سے دور ہے، تو پھر یہ پانی مٹی، مٹی کے ہی مٹی رہ جائے گی، اور اگر یہ اللہ پر فدا ہو گیا اور درد دل اس کو حاصل ہو گیا، جو گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اس کو یہ درد دل کی دولت نصیب ہوتی ہے، تو اگر یہ خاص تعلق اس کو نصیب ہو گیا تو ہر منزل پھر ہمارے پیش دامن ہو گئی، منزل ہمارے قدموں میں ہوگی، دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی ہمارے قدموں میں ہوگی۔
جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبلو ریحان سوسن ہو گئی۔ کس قدر ظلمت گدا کی انجمن تیرے بغیر، کس قدر ظلمت گدا کی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی۔
اللہ سے تعلق نہ ہو تو دل میں اندھیرا ہے، ذکر اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، نماز روزے زکوٰۃ کی کوئی خفن خبر نہیں ہے، غفلت کی زندگی ہے، نہ کلمہ شریف کا ذکر، نہ اللہ اللہ کرنا، نہ استغفار، نہ درود شریف، نہ مناجات، نہ تلاوت، کر لیا کر لیا، نہیں کیا نہیں کیا، یہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ نہ کرنے سے پھر زائل ہو جاتا ہے، اور جو پابندی رکھتا ہے تو نور جمع ہوتا رہتا ہے، جہاں ناغا کی وہ نور زائل ہو گیا، کمزور پڑ گئی روح۔ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو تو پھر سراپا بزم روشن ہو گئی، روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔
کس قدر ظلمت گدا کی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم تو صحراؤں کو سمجھے کہ ویرانی ہے وہاں ہم تو صحراؤں کو سمجھے کہ ویرانی ہے وہاں ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی
اللہ کے ذکر سے وہ صحرا ویرانہ سناٹا رشک گلشن ہو گیا گلشن بھی کیا ہوگا اس کے آگے جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہو ہمارے حضرت رحمہ اللہ جہاں تشریف لے جاتے ایک مرتبہ بہت قدیم بات ہے کہ ایک یہاں کراچی میں بہت دور ویرانے میں کہیں گھروں میں غالباً وہاں پر بڑے بڑے سیمنٹ کے پائپ تھے پانی کے پائپ بہت بڑے قطر کے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے کسی کے ہاں کسی کی دعوت پہ وہاں جا کر ذکر اللہ کیا اور پھر وہاں بیان بھی ہوا اس سیمنٹ کے پائپ کے اندر اس کی چھاؤں میں بیان ہوا اور کتنی دیر بیان ہوا کہ ناشتے کا وقت بھی گزر گیا دوپہر کا وقت آ گیا پھر کہیں جا کے حضرت کا بیان ختم ہوا تو اللہ کے نام کی ایسی لذت تھی کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا اور لوگ جو ہے ایسی موقع پر بغیر اشتہار کے جوک در جوک پہنچ جاتے ہیں اللہ والوں کا یہ فیض ہوتا ہے ان کے ذکر حق کی برکت سے تعلق مع اللہ کی برکت سے جو ہے وہ ویرانہ بھی رشک گلستان ہو گیا کیوں خاموشی یہ ویرانہ ہے کیوں رشک گلستان ہے خاموشی یہ ویرانہ صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ کیوں رشک گلستان ہے پھر خاموشی یہ ویرانہ شاید کہ صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہیں
ہم تو صحرا کو سمجھے کہ ویرانی ہے وہاں ذکر حق کے فیض سے رشک گلشن ہو گئی نفس دشمن ہو گیا مغلوبوں کی یاد دے روح کی طاقت ہماری شیر افغان ہو گئی
شیر افغان کے معنی شیر کا شکار کرنے والا نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے جو آدمی دیکھو بھائی کون کون کرتا ہے کھٹ کھٹ کون کر رہا ہے کھٹ کھٹاتے کیوں اللہ کی یاد سے نفس دشمن نفس چونکہ دشمن ہے اللہ کی یاد سے مغلوب ہو جاتا ہے ذکر اللہ کرنے سے اللہ کا نام لینے سے کلمہ شریف کی تکرار کرنے سے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ 14 کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں اٹھائیں گے تو ضرور اس کو دنیا میں منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیک اعمال کی توفیق دیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے معلوم ہوا جو ذکر نہیں کرتا خصوصاً کلمہ شریف کی تکرار نہیں کرتا اس کا دل مردہ رہے گا اس کا دل اندھیرا رہے گا اور اس کا نفس جو ہے وہ غالب رہے گا اور وہ گناہوں میں مبتلا رہے گا بڑے بڑے گناہ کرے گا لیکن اس کو احساس نہیں ہوگا اس لیے کہ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے اور ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے اللہ کی یاد سے نور پیدا ہوتا ہے جو شخص نور کا عادی ہو ذکر اللہ کا عادی ہو وہ گناہ سے گھبرائے گا اسی لیے گناہ کو منکر کہتے ہیں عربی میں منکر منکر کے معنی اجنبی کے ہیں ہر آدمی اجنبیت سے گھبراتا ہے اجنبی آدمی سے گھبراتا ہے اجنبی چیز سے گھبراتا ہے وحشت ہوتی ہے تو جب نور کا عادی ہوگا تو پھر اس کو گناہ سے منکر سے اجنبی چیز سے وحشت ہوگی اور اگر نور کا عادی نہیں ہوگا ذکر اللہ کا پابند نہیں ہوگا تو بڑے بڑے گناہوں کو پی جائے گا بالکل اس طرح کہ جیسے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتلون ہوتی ہے میکینک کی اس کے اوپر موبیلائل اور کالک کے کتنے دھبے لگے ہوتے ہیں، کاربن ہوتا ہے، کیا کیا مٹی کیچڑ سبھی لگی ہوتی ہے، کام کے وقت وہ پہن لیتا ہے، تو ایسی کالی کلوٹی سی اس کی وہ لباس ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر سیاہی گرا دو تو کچھ بھی پتہ نہ چلے، کالے رنگ کی سیاہی گرا دو کیونکہ پہلے ہی اتنی کالی ہے۔ اسی طرح جو آدمی ذکر کا پابند نہیں ہوتا وہ ایسا ہی ظلمت بھرا اس کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے کہ اس پر پھر بڑے بڑے گناہ بھی جو ہے وہ پی جاتا ہے، گناہوں کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ تو اگر ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، نور سے منور ہو دل، روشن ہو، تو روح کو بھی طاقت مل جاتی ہے، اور اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ وہ شیر جیسی اس کے اندر بہادری آ جاتی ہے، شجاعت آ جاتی ہے، پھر گناہوں سے بچنے میں وہ شیرانہ ہمت اختیار کرتا ہے۔ اور جو آدمی ذکر کا پابند نہیں ہوتا وہ لومڑی کی طرح مغلوب ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے میں ہمت نہیں دکھاتا، ہمت ہار جاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ پھر حشر کے اندر آخرت میں اس کا ذخیرہ بھی نہیں ملے گا، ذخیرہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں جو جو کام نیک اعمال کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، ذکر اللہ کرے گا، سب کا سب جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا آدھی ترازو کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ کہنا پوری ترازو کو بھر دیتا ہے۔ دونوں مراد ہیں اس سے کہ یا تو سبحان اللہ کہنے سے آدھی ترازو بھری تو الحمدللہ کہتے ہی پھر پوری ترازو آدھی بقیہ بھر گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرنا اتنی بڑی عمل ہے کہ اس سے پورا ہی ترازو خالی الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہو، اور اللہ اکبر کہا تو زمین سے لے کے آسمان تک پورا خلا بھر جاتا ہے۔ کس قدر اس کے ثواب ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا۔ اسی لیے ہمارے حضرت موجودہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور سوتے وقت جو ہے وہ تسبیح فاطمہ کا اہتمام کر لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ تو اس طرح سے روزانہ انسان کی 2500 نیکیاں ہو جائیں گی، 2500۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ 2500 گناہ کرتا ہو؟ صحابہ نے حیرت سے عرض کیا کہ ایسا کون شخص ہوگا، ایسا کون بدبخت ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس طرح کیا کرو، 2500 نیکیاں تمہاری روزانہ ہو جائیں گی تو نیکیاں تمہارے گناہوں پر غالب آ جائیں گی، اور قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جو ذکر نہیں کرتا اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے دونوں طریقے سے، ایک تو یہ کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اب گناہ کی تو ایک لمبی تفصیل ہے، ظاہری گناہ بھی ہیں، باطنی گناہ بھی ہیں۔ اگر ظاہری گناہ سے بچ بھی گیا تو باطنی گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ناشکری کا بڑا گناہ ہے، ہر وقت مغموم رہنا، ہر وقت ناشکری کے یعنی باتیں سوچنا اور کہنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم بڑے مسکین ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، ہر وقت ایک غم رہتا ہے انسان کو، تو یہ ناشکرا آدمی ہے، یہ دیکھتا نہیں اپنے ادھر ادھر کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ناشکری کا کتنا بڑا گناہ ہے، کفران نعمت ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تم کفر مت کرو، مایوسی مت اختیار کرو، یہ کفر ہے۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا شدید ہے ناشکری لوگوں کے لیے، ناشکری بڑا مرض ہے۔ اتنی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں، پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، گاڑی نہیں، فلاں نہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالا ہوا ہے، کتنی نعمتیں اللہ ہمیں برسا رہے ہیں جو دوسروں کو نصیب نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نظر رکھو کہ ہم سے نیچے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کتنی مصیبت میں ہیں۔ اب یہ سیلاب آیا ہوا ہے، کتنی پریشانی میں، آفتوں میں لوگ ہیں، اور ہم کو خدا تعالیٰ نے کتنی عافیت میں رکھا ہوا ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، چھت بھی پکی ہے، سوکھی خشک سڑکوں پہ ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کتنی خدا تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر، کوئی ایک مہربانی تو ہے نہیں، بے شمار مہربانیاں ہیں، بے شمار نعمتیں، پھر بھی غمگین رہتے ہیں، ناشکری اختیار کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بدگمانی کا اتنا بڑا گناہ ہے، لوگوں سے دل برے کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو معیوب جانتے ہیں، اپنے عیبوں کی خبر نہیں، اپنے اندر یہ بدگمانی کی سڑاند اور بدبو بسائی ہوئی ہے، اور دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس سے ہمیں بدبو آتی ہے، وہ بدبو اپنی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ناک پہ انگلی رکھ کے بات کرتی ہیں اکثر، کبھی حیرت کی کیفیت میں، کبھی خوشی کی کیفیت میں. تو ایک مرتبہ لوگ چاند دیکھ رہے تھے، کچھ عورتیں بھی چاند دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں. تو ایک عورت نے چاند دیکھا اور اس نے کہا یری دیکھ چاند نظر آ گیا. دوسری عورت نے حسب عادت اپنی ناک پر انگلی رکھ کے کہا ہاں ہاں چاند نکلا، کتنا خوبصورت ہے لیکن بڑا بدبودار ہے. تو کہا بدبودار؟ کہا معلوم ہوا کہ اس کی انگلی میں بچے کا پیخانہ لگا ہوا تھا. چاند میں تو کوئی عیب نہیں تھا، اپنی انگلی میں پیخانہ لگا ہوا. تو ہمارے دلوں کے اندر بدگمانیوں کا پیخانہ بھرا ہوا ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کے پاس سے بدبو آتی ہے. عیب ہمارا اپنا ہے، بدبو ہماری اپنی ہے. یہ باتیں ہی گناہ ہیں. تکبر کا گناہ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. ذرا ذکر و عبادت کی توفیق ہو گئی بس سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. اور کسی کو داڑھی منڈا دیکھا یا کسی عورت کو بے پردہ دیکھا تو اس کو حقیر سمجھنے لگ گئے، کسی کا کوئی عیب دیکھ لیا اس کو حقیر سمجھنے لگ گئے. یہ تو ہماری حالت ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ تکبر، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. اسی طرح کسی کی نعمت دیکھ کے جلنا کوڑنا، اس کے پاس یہ کیوں آ گئی، اس کے پاس سے نکل جائے ہمارے پاس آ جائے، حسد کی بیماری. تو یہ سب باطنی گناہ ہیں، تو ان سے روح کمزور ہو جاتی ہے. اور جو لوگ ذکر اللہ نہیں کرتے ان کی روح بالکل مردہ ہو جاتی ہے، نفس اس پر غالب آ جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جو لوگ ذکر اللہ کے عادی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں، ہنستے مسکراتے رہتے ہیں. لاکھوں غم ان کو ہوتے ہیں، حالات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ مسکراتے ہیں. ہمارے حضرت کا ایک شعر بھی ہے، کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صد نو غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. روح خوش رہتی ہے خدا تعالیٰ کی یاد سے. نفس دشمن ہو گیا مغلوب کی یاد میں، نفس دشمن ہو گیا مغلوب کی یاد سے، روح کی طاقت ہماری شیر گنگن ہو گئی. تلخی بزم جہاں اہل دنیا کی حیا، جو لوگ دنیا سے جی لگائے بیٹھے ہیں، دنیا ہی ان کا مقصود بنا ہوا ہے اور ان کی فکریں دنیا ہی ہے کہ کس طرح بڑا گھر ہو جائے، بڑی چیزیں آ جائیں، نعمتیں آ جائیں، فلاں چیزوں کو اسی میں دن رات گھل رہے ہیں، اسی میں دن رات اسی فکر میں ہیں. تو یہ اہل دنیا ہے، آخرت سے بہت کم تعلق ہے اور دنیا سے تعلق بہت بڑا ہوا ہے، دنیا کی محبت دل میں بہت زیادہ ہے. تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات، فیض بزم عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی. اللہ والوں کی صحبت میں آ کر یہی بزم جو تلخ تھی وہ گلشن ہو گئی، مزیدار ہو گئی زندگی. اہل اللہ کی صحبت میں آ کے، اہل اللہ کے فیض سے یہ گلشن بن گئے. تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات، فیض بزم عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی. فیض بزم عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی. سوچنا چاہیے کہ دنیا سے جی لگانے کا فائدہ کیا ہوگا. اکثر یہی ہوتا ہے کہ عمر گزر جاتی ہے ان فکروں میں جو میں نے ابھی عرض کیا، کہ یہ بڑی گاڑی ہو جائے، گھر بڑا گھر ہو جائے، فلاں نعمت ہو جائے، فلاں پیسہ، اتنا پیسہ آ جائے، اسی فکر میں گھل گھل کے انسان مر جاتا ہے. اور جب مر کے دنیا سے جائے گا تو ہاتھ کیا آئے گا؟ اگر چلو بالفرض یہ سب مل بھی گیا تو آخرت کی کرنسی تو نہ ملی نا، وہ تو سب یہیں چھوڑ گئے. پھر اس کی فکر کیوں کی جو چھوٹ جانے والی چیز ہے؟ اس کی فکر کیوں نہیں کی جو باقی رہ جانے والی چیز ہے، جو آگے ملنے والی چیز ہے؟
مت لگا دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی، مت لگا دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی، ایک دن خاک نظر مدفن ہو گئی.
خاک منقش یعنی ابھی تو نقوش ہیں، حسن ہے، لیکن ایک دن اس کو خاک بن جانا ہے، خاک بن جانا ہے. فرماتے ہیں کہ قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں کہ جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ اللہ کو حاصل کہو، یہ برباد ہونے والے فنا ہونا والے اجسام ہیں، ہمارے لیے امتحان ہیں، یہ ہمارے لیے امتحان اللہ نے بنائے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ ہمارا حکم مانتے ہیں ہمارے بندے، یا ان مٹی ہونے والی چیزوں سے، مٹی کے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں، مٹی کے کھلونوں پر مٹی فدا ہو رہی ہے، مردہ مردے پہ فدا ہو رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی مردہ مردے سے لپٹا ہوا ہو اور پیار چوما چاٹی کر رہا ہو؟ سب مر گئے، ہو گئے ماٹی، سب مٹی ہو گئے، فنا ہو گئے ہیں۔ حسین ترین دنیا میں اول نمبر آنے والا حسن بھی ایک دن جو ہے وہ قبر میں مٹی ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور پہلی اول تو اس کا حسن بھی زائل ہو جائے گا، وہ بھی اس قابل نہیں ہے جی لگانے کے۔ لا احب العافلین کا نعرہ لگاؤ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ لگایا لا احب العافلین، ہم جو ہے فنا ہونے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اس سے دل نہیں لگاتے ہیں، وہ ہمیں تو وہ چیز چاہیے جو ہمیشہ پائیدار ہو، عشق حی لا یزل باقی۔ تو اللہ سے جی لگاؤ، یہ سارے حسن جو ہیں یہ فنا ہونے والے ہیں، ان سے جی لگانے والا احمق ہے، بے وقوف ہے، انجام بین نہیں ہے۔ انجام بین آدمی، عقل مند آدمی ہمیشہ وہاں دل لگاتا ہے، وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہاں وقت لگاتا ہے جو پائیدار چیز ہو، اور فنا ہونے والی جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ چائنا کا بکرا ہے، گھر جا کے بھونکنے لگے تو کوئی پتہ نہیں، تو وہ ویسا بکرا نہیں خریدتا جس کے بارے میں اس کے اندر وہم ہو کہ یہ کہیں جا کے بھونکنے لگ جائے، کوئی خریدے گا اس کو؟ بھائی چارانے کا بھی نہیں خریدے گا، کیونکہ یہاں تو ویسے ہی کتے بہت ہیں، مفت میں مل جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے، بڑے بڑے بنگلے میں لوگ رہ رہے ہیں لیکن کچرا جو ہے کوڑا کچرا باہر ڈال دیتے ہیں رات کو، کیونکہ صبح سویرے کچرے والا آتا ہے، تو اس وقت تو رات بھر تو گزاری نیٹ کے اندر، کیبلوں کے اندر، غفلت میں سو کر، فجر کا نام و نشان بھی نہیں، تو صبح کو کچرے والے کو اٹھ کے کچرا کون دے گا، لہٰذا وہ رات کو ہی کچرا ڈال دیتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح طریقہ ہے آج کا، کیونکہ یہودی لوگوں کے بارے میں ہے کہ اپنے دروازوں کو گندا غلیظ رکھتے تھے، تو یہ یہودیوں کی علامت ہے اپنے گھر کے دروازوں کو گندا رکھنا، اس پہ کچرا ڈال دینا اور اس کو گندا رکھنا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو کتے لوٹتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، ولیمہ اڑاتے ہیں، وہاں انہی کے گھر کے دروازے کے آگے وہ ان کا ڈسٹ بن الٹ دیتے ہیں اور اس میں سے اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی ڈش کھاتے ہیں، پھر خوب تگڑے اور موٹے ہو رہے ہیں، اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ غرانے بھی لگے ہیں، اور قربانی کے جانوروں کو، کتنے جانوروں کو انہوں نے ہلاک بھی کر دیا۔ یہ ہماری تہذیب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا بنگلہ ہے اتنا ہی بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ بار بار بتایا جاتا ہے کہ روزی کا تعلق عقل سے نہیں ہے، روزی اللہ کے فضل سے ملتی ہے، عقل سے نہیں ملتی۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں دیتے ہیں زیادہ، جس کو چاہتے ہیں کم، جس کو چاہتے ہیں درمیان، جس طرح رکھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح اتنا وہ دیتے ہیں، اور یہ امتحان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے عیش و عشرت کے سامان ہونا کوئی عقل کی علامت نہیں ہے، عقل مند تو وہی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کرے۔ جلدی جلدی آخرت کی کرنسی جمع کر لیں۔ میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کا نام رکھا ہے محنت آباد۔ محنت آباد، یہاں محنت کرنی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، یہ تو جگہ جنت کو آباد کرنے کے لیے ہے، ان مٹی کے کھلونوں پہ وقت کو ضائع کرنا، زندگی کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی بنگلے اور گاڑیوں کے لیے اتنی محنت اور کوشش کرنے کے لیے ہے کہ جس سے اپنے اوقات زندگی برباد ہوں، اللہ کی یاد سے غفلت ہو، اللہ سے دوری ہو، بلکہ جلدی جلدی عقل مند آدمی اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، یہ ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی اتباع نہیں کرتا، اس کو دباتا ہے، اور آخرت کے لیے جلدی جلدی عمل کرتا رہتا ہے، آخرت بنانے کے لیے عمل کرتا ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کی وہ بیوقوف ہے. حدیث پاک میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حکیم اور آپ سے زیادہ جو ہے وہ عقل مند شخص دنیا کا کائنات کا کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بیوقوف ہے، بیوقوف آدمی جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرتا رہتا ہے، جو جی میں آیا وہ کر لیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے گمان رکھتا ہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھتا ہے کہ وہ ہمیں بخش دیں گے ایسے کرنے. ہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ شخص احمقوں کی وادی میں رہتا ہے جو نیک عمل نہیں کرتا اور پھر اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا نہیں پھر بھی اللہ سے تمنا رکھتا ہے، یہ احمقوں کی وادی میں رہتا ہے، خواب دیکھتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا، ہاں یہ ہے کہ عمل کرتا رہے، ڈرتا رہے، استغفار کرتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل کر دیں گے کہ بھائی چلو اس نے کچھ کام کیا ہے. لیکن ایک کام ہی نہ کرے، گناہوں میں ہی پڑا رہے اور غفوریت اور رحم کی جو ہے صفت کا متمنی رہے کہ بس اللہ تعالیٰ تو بخش دیں گے، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو یہ بھی فرمایا ان عذابی لشدید، پھر یہ کس کے لیے ہے؟ کہ عذاب بھی تو شدید ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر پکڑ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسا بیوقوف آدمی ہے، اس لیے دنیا کو جو ہے سوچ سمجھ کر زندگی گزارو. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی سچے اللہ والے سے مضبوط تعلق کرو اتباع اور اتباع کا، اور اپنے ہر ہر لمحے کو پوچھ پوچھ کر گزارو. نیکی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو پہلے پوچھ لو کہ میں فلاں نیکی کا ارادہ رکھتا ہوں، فلاں ذکر کا ارادہ رکھتا ہوں، اتنا قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں یہ کر لوں یا نہیں کر لوں. اپنے حالات کے اعتبار سے مشورہ لیتے رہو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے اگر پیر پیر بنا لیں گے، مرید ہو جائیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے، تو اگر تمہیں ایسا ہی یہ خرابی ہے تمہارے اندر اپنے کو بڑا سمجھنے کی، تو بھائی کم از کم تم اپنا مشیر بنا لو، مشورہ لے لیا کرو. تو مشورہ لینا سب سے بہترین طریقہ اپنی زندگی گزارنے کا، کہ کسی اللہ والے سے مشورہ لے کر اس مشکل مشورے کے مطابق چلنا اور اپنی رائے کو فنا کرنا. کہ دل میں تو آتا ہے کہ ہم ایسے کریں گے زیادہ نیکی ملے گی، زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن مرشد کہتا ہے کہ نہیں یہ راستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اپنی رائے کو فنا کر دے اور پھر جو مرشد کی رائے ہو اس کی اتباع کرے. اس طرح زندگی گزارے، اس طرح زندگی سمر جاتی ہے اور منزل مل جاتی ہے.
مت لگا دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی، ایک دن دن آکے نمشش نظر مد ہو گئی. جب سے اپتر کشے او یارو بے گانا ہوا، جب سے اپتر کشے او یارو بے قدر احسن ہو گئی.
رو کش مانے چہرہ پھیر لینا، رو مانے چہرہ، کش مانے کھینچ لینا، پھیر لینا، اغیار مانے غیر، اجنبی یعنی نامحرم. ان سے جب سے اختر ان سے بیگانہ ہو گیا، اجنبی ہو گیا اور صرف نظر کر لیا، نامحرموں کو نہ دیکھنا اور بیریش لڑکوں کو نہ دیکھنا ہماری شریعت کا حکم ہے. جب سے اس پر عمل کیا، حضرت فرماتے ہیں کہ بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی، قیمت بڑھ گئی. لوگ ان کی جوتیاں اٹھانے کو فخر سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، ان کی کوئی خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، دوڑ دوڑ کر ان کے کام کرتے ہیں. تو یہ اللہ والا جو ہے بننے کا یہ فائدہ ہے، لیکن ہم یہ اس فائدے کی نیت سے اللہ والے نہ بنے. ہم تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے، لیکن یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے. اور جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں تو ساری خلق مجبور ہو جاتی ہے اس سے محبت کرنے کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی قدر کرنے کے لیے ساری خلق مجبور ہو جاتی ہے، مجبور محبت کر دی جاتی ہے. جب سے اختر روکش اغیار بیگانا ہوا جب سے اختر روکش اغیار بیگانا ہوا بزم اہل دل نے اس کی قدر احسن ہو گئی بزم اہل دل نے اس کی قدر احسن ہو گئی نفس کے گندے تقاضوں سے جو اندن بن ہو گئی روح میں سنبلو ریحان سو سن ہو گئی اچھا بھائی یہ جو سیلاب کی آفتیں ہیں بارشیں ہیں سب جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی شامت سے ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے اور خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے کیسے کیسے امکان لیتے ہیں اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو یہی چیزیں نفع پہنچانے والی ہوتی ہیں اور اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں مجموعی طور میں بحیثیت مجموعی گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی آفتیں انہی نعمتوں سے آفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں کوئی کائنات کی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے لیکن جب خدا تعالیٰ کو منظور ہو تو اس آفت کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور خدا تعالیٰ ان آفتوں اور مصیبتوں کو ہم پر سے ٹال دے اپنے رحم و کرم اور فضل سے تو بس ان آفتوں سے اور تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچنے کا علاج خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی نازل فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ کہ اللہ کو ہم راضی کریں جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالس زندگی عطا فرماتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم قرآن پاک میں بھی نازل فرمایا ہے اس کے کیسے کیسے انعام نازل فرمائے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ہے نا یہ سب باتیں ہیں کہ انعامات یہ مثال کے لیے ہیں کہ جن باتوں پر انسان جن نعمتوں کی تمنا رکھتا ہے دنیا میں کہ اس سے ہماری دنیا سنور جائے گی آرام سے رہیں گے سکون سے رہیں گے استغفار بیان کیا ہے کہ استغفار ایسی چیز ہے خدا تعالیٰ سے معافی مانگنا اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انسان کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے اس کی وجہ ان کی وسعت رحمت ہے اتنی وسیع رحمت ہے اور اس قدر خدا تعالیٰ کی جو ہے رحمت وسیع ہے کہ اللہ پاک نے اس کو لکھوا بھی دیا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی کہ میری رحمت غضب پر سبقت لے گئی کیا مہربانی ہے اللہ کی حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ محض عدل و انصاف بھی کرتے کہ بھائی ہم انصاف سے کام لیں گے عدل سے کام لیں گے تو بھی بالکل عین حق تھا اور خدا تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ ایک ذرہ بھی ظلم نہ فرماتے عدل ہی عدل فرماتے تو ہم پکے جہنمی ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ عدل فرمائے لیکن خدا تعالیٰ مہربان ہے معاف کرنے والے ہیں اور بہت بخشنے والے ہیں بہت معاف کرنے والے ہیں جگہ جگہ قرآن مجید میں کافروں کو بھی مشرکوں کو بھی ظالموں کو بھی مصرفین کو بھی مجرمین کو بھی خطاب عام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ تم معافی مانگ لو اور ہمارے دربار میں آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ ہم معاف کر دیں گے بازا بازا ہر اونچ ہستی بازا گر کافروں بت پرستی بازا اور فرمایا کہ ایندر کے مادر گہے نومی دینیست صد بار اگر توبہ شکستی بازا اگر تمہاری توبہ بھی ٹوٹ جاتی ہے پھر بھی تم مایوس نہ ہو ہم سے پھر بھی ہمارے پاس لوٹ آؤ پھر توبہ کر لو ہم پھر معاف کر دیں گے پھر توبہ کر لو پھر معاف کر دیں گے پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لو ہم پھر معاف کر دیں گے اور کتنی بار بھی تم توبہ کرو 70 بار بھی تم گناہ کر ڈالو لیکن ہر بار سچی توبہ کر لیتے ہو کہ پکا توبہ کرتے وقت ارادہ ہوتا ہے کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے تو پھر بھی ہم معاف کر دیں گے. ظاہر توبہ وہی آدمی کرتا ہے جس کو ندامت ہو. توبہ کی توفیق, کیونکہ ندامت توبہ کی شرط ہے, تو ندامت ہوتی ہے جب ہی توبہ کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنے سے خدا تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ پوری زمین اگر گناہوں سے بچ جائے, جس طرح گناہوں سے بھر جائے, جس طرح کی ملومت نے فرمایا کہ اگر ساری زمین بھی گناہوں سے بھر جائے, لیکن جس طرح بارود تھوڑی سی ہوتی ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے, تو بندے کی ایک آہ, ایک توبہ جو ہے سچی توبہ, وہ بڑے بڑے گناہوں کو اڑا دیتی ہے, اس کی ریل بالکل صاف کر دیتی ہے. زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے بھر جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے وہ خطاب عام سے عام رحمت اپنی کر دی کہ تم کتنے بھی گناہگار ہو, مصرف ہو یعنی حد سے بڑھ جانے والے ہو, ظالم ہو حد سے زیادہ ظلم کر بیٹھے ہو, مجرم ہو بڑے بڑے جرائم تم نے کر لیے, لیکن تم ایمان لے آؤ اور ہم سے معافی مانگ لو, بس ہم معاف کر دیں گے. اور نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیں گے بلکہ ہم تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے. یحب التوابین, ان اللہ یحب التوابین. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. فرمایا کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له, کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ اور استغفار کو اپنا وظیفہ بنائے. اور توبہ اور استغفار ایسی بہترین نعمت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. صحیح پڑھیے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ ان کافروں میں ہیں, ان ظالموں میں, ان مجرموں میں, ان مصرفین میں ہیں, خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ان کو عذاب نہیں دے گا. وہ نبی رحمت ہے جب تک اس دنیا میں, آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہے, اسی لیے اس امت پر بحیثیت مجموعی بڑا عذاب جس طرح عاد اور ثمود کو آیا, ہلاک کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے. اللہ کا وعدہ ہے آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہماری ہیں. اور اسی پر خواجہ صاحب نے یہ شعر بھی فرمایا تھا, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی, تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہیں, دنیا کا کوئی حسن اس کا مقابل نہیں ہے, دنیا کی کوئی خوبی اس کے مقابل نہیں ہے, دنیا کی کوئی کائنات کا کوئی حسن اس کے مقابل نہیں ہے, تو پھر کیا فکر ہے. تو ایک بات یہ فرمائی کہ آپ جب تک ہیں, اور دوسری نعمت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. اس سے تفسیر میں دو مرادیں ہیں, ایک تو یہ کہ ان میں استغفار کرنے والے مسلمان بھی ہیں جو اپنے گناہوں پر رو رہے ہیں, ان کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں, اور ایک یہ بھی تفسیر ہے اس کی کہ یہ کافر لوگ جب طواف کرتے تھے بیت اللہ شریف کا تو کفر اور شرک کے باوجود, چونکہ خدا کو تو مانتے تھے مشرکین, تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے, تو اس طرح سے استغفار کرتے تھے بیت اللہ کا طواف کرتے وقت, غفرانک غفرانک یہ کہتے رہتے تھے, اللہ بخش دے بخش دے. تو یہ ان کے یہ استغفار جو ہے اس کی برکت سے ان کو دنیا کا عذاب نہیں آئے گا, آخرت کا تو آئے گا ہی آئے گا, اس کو تو نہیں ڈال سکتے ایمان جب تک نہ لائے. ہاں ایمان لے آئے تو پھر کیا بات ہے, لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے بھی استغفار مفید ہوتا ہے. میرے شیخ نے مضمون بیان فرمایا کہ جب کافروں کو استغفار مفید ہے تو مسلمان کو کیسے مفید نہیں ہوگا. اس لیے ہم استغفار کو اپنا وظیفہ بنائیں, لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ استغفار کی شرط تینوں جو ہمارے مرشد نے فرمائی, کہ ایک تو ندامت کے ساتھ استغفار کریں, یہ نہیں ہے کہ بس بھائی رسم ہے, ایک معمول ہے اس کو پورا کرنا ہے, کب پورا ہو نکلے یہاں سے بھاگے یہاں سے, کب یہ ہو گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ تسبیح کتنے دانے رہ گئے اب کتنے رہ گئے, تو یہ نہیں بھائی, بلکہ دل سے استغفار ہو, واقعتاً اپنے گناہوں پر ہمیں ندامت ہو. خدا کرے یہ استغفار کا مضمون اور اچھا کوئی بیان کر دے, ورنہ یہ مضمون پہنچے ہمارے سیلاب زدگان کے پاس. آج ایک دوست نے ہمارے میسج کیا جو امدادی کاموں میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے بتایا کہ بہت سے علاقوں کے اندر ایسے دل خراش منظر نظر آئے ہیں کہ اتنی مصیبت اور آفت کے باوجود پانی میں گھرے ہوئے ہیں اور یعنی امداد کے منتظر ہیں, اور بیماریاں پڑی ہوئی ہیں لیکن موبائل میں وہی گندگیاں دیکھ رہے ہیں، وہی گانے بجانے ہیں، وہی کر رہے ہیں. اب ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی ایمان اتنا کمزور حالت میں ہے کہ ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور آج بھی اگر ہم اللہ کو منا لیں، استغفار کر لیں، تو یہ گناہ یہ مصیبت ہم سے ٹل سکتی ہے، ہمیں آرام مل سکتا ہے، ہمیں عیش کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے. ان بیچاروں کو خواب و خیال ہی نہیں ہے. جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کو جوتوں سے پٹنے کی عادت ہو گئی ہے، اب جوتا ہمارا کھانا بن گیا ہے، عذاب ہمارا نعوذ باللہ کھانا بن گیا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مصیبت میں ہی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. جبکہ حدیث پاک میں اور جگہ جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ میری اطاعت کے لیے فارغ ہو جاؤ اور تم مجھے راضی کر لو تو میں تم پر راتوں کو پانی برساؤں اور دن میں سورج روشن کر دوں جس سے تم اپنے کام کرو، اور تمہیں بادلوں کی کڑک بھی نہ سناؤں، بجلی کی کڑک بھی نہ سناؤں، اتنے آرام سے رکھوں. لیکن افسوس ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسا معاملہ ہمارا ایسا ہو گیا. عملاً الحمدللہ دل سے زبان سے تو ہم کرتے ہیں اقرار، لیکن عملی طور پر ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ خدا کچھ ہے ہی نہیں، اور ہم مایوس ہو چکے ہیں، اور اس قدر ہم نے جو ہے اپنے آپ کو خدا تعالی سے دور کر لیا ہے کہ وہ جو ہے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، مصیبت بھی ہے، پٹ بھی رہے ہیں، عذاب بھی ہے، لیکن جو ہے وہ گناہوں میں گناہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اور کتنے لوگ ملتے ہیں، پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان سے کہو روزی کی تنگی کا رونا روتے ہیں، وظیفہ پوچھتے ہیں، لیکن جب کہو کہ بھائی گھر سے کیبل نکال دو تو وہ کرنے کو تیار نہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ جب تمہارے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں تم کیبل کا مہینہ کہاں سے لاتے ہو، پیسے کہاں سے دیتے ہو، کیبل اسکرین 8-10 ہزار کی تمہارے گھر میں موجود ہے، اس کو بیچ کے روٹی کیوں نہیں کھاتے ہو، تو یہاں کوئی جواب نہیں ہے. ایسے حالت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو استغفار کی کثرت کریں، لیکن 3 شرائط کے ساتھ، کہ ایک تو فوراً اس گناہ سے الگ ہو جائے. اور میں نے ابھی عرض کر دیا کہ گناہوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے، ظاہری گناہ بھی ہیں، باطنی گناہ بھی ہیں. شرعی پردہ جو ہے آج کل قریب قریب ناپید ہوتا جا رہا ہے. لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جتنے کپڑے اتریں گے اتنے ہی ہم ایڈوانس ہو جائیں گے، اتنی ترقی ہوگی. ترقی تو ہوگی، لیکن یہ ترقی مفید نہیں ہوگی، بلکہ نقصان دہ ہوگی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یوں فرمائی کہ ایک آدمی دودھ بادام کھا کے تگڑا ہو رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، مسل بنا رہا ہے، باڈی بلڈنگ کر رہا ہے، طاقت حاصل ہو رہی ہے، اور ایک آدمی ہے رات کو سو رہا تھا، اس کے گھر ڈاکو آ گئے اور اس کو مار مار کے پٹائی کر کر کے اس کا جسم سجا دیا. تو ترقی تو یہ بھی ہے، باڈی بلڈنگ سے بھی ترقی ہوئی، مار کھا کے بھی ترقی ہوئی، لیکن کون سی ترقی مفید ہے؟ اس لیے ترقی تو وہی مفید ہے جو اللہ اور رسول کے راستے پر چل کے حاصل ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سنت اور شریعت کی پابندی نصیب فرمائے. اسی طرح داڑھیوں کا موڑنا عام رواج ہو گیا ہے، اور داڑھیوں کو اگر رکھ بھی لیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی خشخشی داڑھی رکھتے ہیں، بین المسٹر اور ملا رہتے ہیں، کہ مسٹروں کی پارٹی میں جائیں تو وہ سمجھیں ہمارا آدمی ہے، ملاؤں کی پارٹی میں جائیں تو کہیں کچھ کچھ ہمارا بھی ہے بھائی. تو بھائی ٹھیک ہے، ہمیں تو نیک گمانی کا حکم ہے، ہم یہی گمان رکھیں گے کہ آپ کی داڑھی اللہ کی محبت میں ہے، بس اتنا ہے کہ آپ اس کو ایک مٹھی کر لیں تاکہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو جائے، اور اسے کم پر کترانے پہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، چاروں اماموں کا اتفاق ہے، تو بھائی اس کی آپ پابندی کر لیں، حرام سے بچ جائیں. اسی طرح ٹخنے ڈھانکنا تو عام رواج ہو گیا ہے، دو رواج ہو گئے ہیں ابھی، ٹخنے ڈھانکنے کا رواج ہو گیا ہے مردوں کے لیے، اور دوسرا چڈیاں پہننے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھٹنے سے اوپر بھی چل رہی ہیں جو کہ شرم کی جگہ ہے، چھپانے کی جگہ ہے، ستر ہے گھٹنا، اس سے اوپر چڈی پہنے ہوئے ہیں، اور بڈھے بڈھے لوگ بھی چڈیاں پہن کے جوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو محاورے میں کہتے ہیں بڈھی گھوڑی لال لگام. تو یہ اس طرح سے وہ جوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، انگریز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، چڈی پہن کے، نیکر پہن کے صاف بہادر بن رہے ہیں، پی کیپ بھی لگایا ہوا ہے، چھڑی بھی ہاتھ میں لے لی ہے، کہیں دیکھ لیا فلموں میں یا برطانیہ میں ادھر ادھر چلے گئے ہوں گے، دیکھ لیا کہ انگریز ایسے کرتے ہیں، اور انگریز کتے بھی ٹہلاتے ہیں، تو یہاں کتے بھی جو ہے ٹالنے کا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے. مسلمانوں کو احساس ہی نہیں ہے اس کا کہ ہم غیروں کی نقل میں کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر تصویریں بھی بہت بڑھتی جا رہی ہیں، یہ سودا سلف لاتے ہیں ان کی تصویر بھی گوارا مت کرو، بلکہ مار کر لے کے فوراً، جیسے ہی سودا لے کے آؤ مارکر لے کے فوراً اس تصویر کو مٹا دو تاکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں آیا کریں. اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا تو لعنت کے سائے میں جینا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اب کتے بھی ٹہلاتے ہیں انگریز تو پھر ان کا پیخانہ بھی وہ دستانہ پہنتے ہیں, پیخانہ ان کو اٹھا کے خود ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ سے کہ کفر کی جرم کے اندر اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ یہ کتے کی خدمت میں لگا دیا, جانور کی خدمت میں ان کو لگا دیا اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتے کے پیخانے اٹھا رہے ہیں اور اس میں دوسرے مسلمان لوگ جو ہیں وہ بھی انہی کے پیروی میں چل رہے ہیں, جانور جانور سے جانور ہوئے چلے جا رہے ہیں, جانوروں کے نقل میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق چند انچ اپنے ٹخنے کھول لینے میں شرم آتی ہے. بعض لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں, گھر میں گھر سے تو چلتے ہیں ٹخنے کھلے ہوئے, دفتر میں جا کر ٹخنے ڈھانک لیتے ہیں اور نوکریوں پہ جاتے ہیں ٹخنے ڈھانک لیتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو شرم آتی ہے. ارے شرم تو اس کو آنی چاہیے جو کافروں کی اور جانوروں کی نقل کر رہا ہے, شرم اس کو آنی چاہیے. اور یہاں الٹا معاملہ ہے, پردہ کر رہی ہے عورت تو شرم اس جھجک رہی ہے اور نقاب ڈالنے میں اس کو جھجک ہے. تو یہ کیسی بیوقوفی کے کام ہیں. اور نظر کی حفاظت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بدنگاہی کا جو یہ عذاب, یہ سب سے بڑا فتنہ اسمارٹ فون اور کیبل. دفتروں میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں, ان سے بے تکلفیاں ان کے ساتھ جو ہے, ارے ہم تو بہت پاک صاف ہیں, ہم تو بہت پاک, ہم کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اول تو تم اگر کچھ نہیں بھی کرتے ہو, وہ بڑا گناہ نہیں بھی کرتے ہو, تو یہ کون سا کم گناہ ہے کہ ان سے بے تکلفی کر رہے ہو. حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی نامحرم کو دیکھتا ہے آنکھوں کا زنا کرتا ہے, اور جو آدمی بے تکلفی کرتا ہے زبان سے ان سے بول چال سے, ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ خبیر بما یصنعون, تم جی یہ گھما گھما کے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اور اللہ نے اعلان کر دیا, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. تم چھپ کے کہاں جاؤ گے, کہاں پناہ پاؤ گے؟ ہماری ساری کائنات ہماری ہے. اگر تم ہمارے مجرم ہو گئے تو ساری کائنات میں تم مجرم ہو. اگر کسی ملک کا مجرم ہوتا ہے وہ دوسرے ملک میں جا کے سیاسی پناہ لے سکتا ہے, لیکن اللہ کا مجرم اس کو کہیں پناہ نہیں, ہر جگہ وہ مجرم ہی مجرم ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دفتروں کی لڑکیوں سے ہائے ہائے واویلا کرنا اور ان سے بے تکلفی کرنا, موبائل پر جو ہے ان سے واٹس ایپ پہ یوں پتہ نہیں کیا کیا کیا, کیا ذرائع آ گئے ہیں اب مجھے تو معلوم ہی نہیں, تو اس سے بے تکلفیاں ہو رہی ہیں. تو یہ زبان کا زنا ہے, اور اگر ہاتھ سے اس میں ٹائپ کیا میسج تو یہ ہاتھوں کا زنا ہوگا. اور اس کی نرم آواز میں, اس کی لچکدار آواز میں باتیں سن رہے ہیں, ہنس رہے ہیں اس کے ساتھ, یہ سب جو ہے دل کا زنا ہو رہا ہے اور کانوں کا زنا ہو رہا ہے, اور پورے کا پورا جسم جو ہے اس کا زنا میں مبتلا ہے. یہ کوئی کمبخت ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. یہی سب گناہ ہیں, روزی میں بے برکتیاں اور پریشانیاں اور مختلف بیماریاں, مہلک بیماریاں, ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. کینسر کتنا بڑھ گیا ہے, کینسر آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کو کینسر ہو گیا, فلاں کو کینسر ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. ہم اپنے مردوں کو دفنا کے آتے ہیں پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے یہ جو مردہ چلا گیا دنیا سے, اس کے بےچارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. وہ جو اکیلا چلا گیا, ارے بیوی بچے کا تو کوئی نہ کوئی ہمسایہ ہے, کوئی رشتہ دار ہے, اس کو کھلا پلا دیں گے, اس کی پرستی کر دیں گے, وہ بیوہ خود محنت کر کے کچھ کما لے گی. وہ جو مردہ یہاں سے چلا گیا وہ تو بالکل جو ہے وہ اکیلا ہو گیا, دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام. ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو, اور اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے. وہ مردہ تو بالکل اکیلا ہو گیا, اب اللہ کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں, اس کا کوئی نہیں سوچتا کہ یا اللہ اس کا کیا ہوگا. ہاں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے فوراً بعد لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو, اور منکر نکیر کے سوالات جوابات میں آسانی کے لیے دعا کرو اس کے لیے. یہاں سے تو اس کا مرحلہ شروع ہو گیا. ہم اس کے بیوی بچوں کے لیے ہائے ہائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اس مردے کو بیچارے کو بالکل ہی بھول گئے ہیں. اس کے لیے تو استغفار کی ضرورت ہے, استغفار اس کا زاد راہ ہے. تو یہ ہے باتیں ساری. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کا اہتمام اٹھتا چلا جا رہا ہے, سنت کی کوئی خبر ہی نہیں. جس طرح چاہے بیٹھ گئے, جس طرح جائے کھا لیا, ٹانگے پھیلی ہیں, ٹانگے لٹکی ہیں بے ضرورت. اگر کوئی عذر ہے تو بھائی کرسی پر کھا لو, لیکن اگر عذر نہیں ہے تو بھائی نیچے بیٹھ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو عبد معمور کی طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے. اور جلدی جلدی کھاتے تھے آپ, محتاج بن کے کھاتے تھے. ہم اکڑ کے کھاتے ہیں, ٹانگے پھیلا کے کھاتے ہیں, ہاتھ ٹیک کے کھاتے ہیں, جبکہ ہاتھ ٹیک کے کھانا منع ہے, اس میں تکبر ہے. اور کھانے کو جھک کر کھانا چاہیے, جیسے کوئی بہت ہی بھوکا ہو محتاج ہو کس طرح کھاتا ہے اس طرح کھانا چاہیے. اور اس استحضار سے کھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی قدر کرتا ہے بندہ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کر رہا ہوں. تو سنتوں کا اہتمام نہیں ہے, مسواک کی کوئی خبر نہیں ہے, اور سونے کی سنتیں, جاگنے کی سنتیں, دعائیں پوچھو کچھ یاد نہیں ہے. طالب نہیں, یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ بھائی ہم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ قبر میں خوب فرصت ہوگی, وہاں وصیت کر جائیں گے کہ بھائی ابھی تو وصیت کا بھی ٹائم نہیں ہے. اچھا وصیت کیا آپ نے؟ نہیں, وصیت کا بھی ٹائم نہیں ہے, ابھی بہت کام کرنے ہیں. ورنہ وصیت ہی کر دو کہ بھائی کچھ سنتوں کی کتاب, کچھ یہ موائز وغیرہ, یا کوئی ٹیپ ریکارڈر, یا کوئی موبائل میں بیانات جو ہے وہ دے دینا, تو ہم قبر میں بہت فرصت ہوگی, بہت سونا ہے. میرے شیخ دامت برکاتہم بنگلہ دیش والے مکہ مکرمہ میں, میں حضرت کے پاس حاضر تھا, اور حضرت کا معمول یہ ہے کہ بہت مشکل سے شاید 2-3 گھنٹے کی نیند 24 گھنٹے میں ہوتی ہے, ورنہ حضرت لگے رہتے ہیں عبادات میں اور اصلاح میں لوگوں کی اور دین کے کاموں میں مسلسل لگے رہتے ہیں. تو اب میں نے ظاہر ہے کہ عوارض بھی آ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کچھ آرام فرما لیجئے اور کچھ سو جائیے, آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی. رات کے تو غالباً 4 بج رہے تھے اور صبح ہونے والی تھی, تھوڑی دیر فجر میں تھی. فرمایا ہاں بھائی ابھی تو بہت سونا ہے, بہت سونا ہے, یعنی ابھی قبر میں جا کے بہت سونا ہے. دنیا تو محنت آباد ہے, دنیا محنت کی جگہ ہے, یہاں کیا سونا, یہاں کیا عیش و آرام. مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 24 گھنٹے میں اپنی نیند کو 3 گھنٹے کر لیں, 2 گھنٹے کر لیں. اب تو منع ہے حدیث پاک میں, وہ تو حضرت کا یہ ایک حال ہے. بعض اللہ والوں کو چین ہی نہیں ہے, نیند ہی نہیں ہے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ آپ لا تفریح تھا میں نہ ہوں گے, نیند کے اندر کمی نہیں ہے, کمی نہیں کرنی چاہیے. جتنی نیند ضروری ہے اتنی نیند پوری کرو, لیکن جو ہے ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کریں, اور ہر لمحے ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں, دعاؤں کو یاد کریں. ارے بھائی یہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں بدلہ تو نہیں ہے, لیکن اللہ کچھ تھوڑا بہت بدلہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن آخرت میں تو بھائی عمل کا کوئی رجسٹر نہیں ہے, سب بند ہو جائے گا. جو کرنا ہے یہیں کرو. اختر جگ میں آئے ہو, کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت پھر نہیں آئے گا ہاتھ میں, جو کرنا ہے سو آج کرو, ابھی کرو. ہاں تو یہ ارادہ ہم کر لیں کہ اب اپنی زندگی کو ہمیں اللہ والی زندگی بنانا ہے, ہر کام کو ہمیں سنت کے مطابق کرنا ہے, دل چاہے یا نہ چاہے. ہمیں دانی کروٹ پہ ہی سونا ہے, دل چاہے نہ چاہے ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ استغفار کرنا ہے سونے سے پہلے, تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرنا ہے سونے سے پہلے, اور تھوڑی بہت سورتیں قرآن پاک کی پڑھ لینی ہے, اور سونے کی دعا اچھی طرح یاد کریں. 2 دعائیں ہیں, اس کو اچھی طرح یاد کریں. درمیان میں آنکھ کھل جائے تو کیا کرنا چاہیے, ڈرانا خواب نظر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے, بیدار ہوں تو کیا کرنا چاہیے, کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے. حکیم الامت فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب تھے کہ آپ کی ایسی برکت تھی کہ ان کی اداؤں کو اپنانے والا بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت والی زندگی عطا فرمائے, محبت اور معرفت نصیب فرمائے, ہمارے قلوب کو اپنی محبت و معرفت سے سیراب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورے پورے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے.
بس اب وقت کتنا ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا.
لاؤ جلدی سے
پورا کر لیں اس کو.
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعة الله لحقره في ذلك اليوم ولود انه رد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب. رواهما احمد. حضرت محمد بن ابی عمیرہ عمیرہ رضی اللہ عمیرہ, اس میں عمیرہ لکھا ہے, عمیرہ ہے کہ عمیرہ ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں سرنگوں رہے تو وہ البتہ اپنی اس عبادت اور اطاعت کو قیامت کے دن حقیر خیال کرے گا اور یہ آرزو کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہو جائے، یعنی وہ اور زیادہ عمل کر لے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جب اپنی عبادتوں کا ثواب اور انعام اپنے رب کی طرف سے دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اور زیادہ عبادت کے لیے دوبارہ زندگی عطا فرما کر پھر دنیا میں بھیج دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی زندگی کی قدر نصیب فرما دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے یا کہیں جہاں کہیں سے بھی گھر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھنا، پھر گھر والوں کو سلام کرنا، اللہم انی اسألوک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے، اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، حالانکہ ہاتھ اس کا اچھا تھا. یہ بات اس نے غلط بے باکی سے براہ استنکاف کہی تھی. تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا. تو اس کا ایسا ہی حال ہو گیا کہ سیدھا ہاتھ اس کا کام سے جاتا رہا، منہ تک نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یا اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین، معاف فرما دیجئے. اللہ، پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر والوں کے، میرے سب دوستوں کے گھر والوں کے، اور تمام مسلمین و مسلمات کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم عافی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى العالمين، جو کچھ اس کا دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، اور اس کی کوتاہیوں تقصیرات کو معاف فرما دے، اور اللہ اس کا اثر مجھ میں بھی اور میرے دوستوں میں بھی اور تمام متوسلین و متوسلات میں عطا فرما دے، تمام مسلمین و مسلمات کو عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو تقویٰ کامل والی زندگی نصیب فرما، خصوصاً اللہ غیر محرموں سے سخت اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور جیسا احکام آپ کے ہیں غیر محرموں کے ساتھ اللہ اتنی دوری نصیب فرما. اللہ گناہوں سے دوری نصیب فرما، اسباب گناہ سے دوری نصیب فرما. یہ اعلی معصیت بن چکا ہے، وہ اسمارٹ فون اور کیبل تو بہت ہی آگے ہیں، اور اسمارٹ فون بھی بہت آگے ہیں، کیونکہ یہ تو ہتھیلی میں جیب میں رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، اس کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، نفس کو مغلوب اور روح کو غالب فرما دے. اللہ، اپنی محبت کو غالب فرما دے، اپنی خشیت کو ایسا غالب فرما دے کہ ہم ایک گناہ بھی نہ کریں، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. ہماری دنیاوی اخراوی تمام ضروریات کے لیے اللہ آپ کافی ہو جائیے، ہماری تمام ضروریات پوری فرما دیجئے، اور ہر پریشانی سے حفاظت فرمائیے، اور جو پریشانی آ گئی ہے اللہ اس کو دور فرما دے. جو بھی مصائب امت پر آئے ہیں، اے اللہ خصوصاً مسلمانوں پر، اے اللہ جو یہ سیلاب کے جو مسئلہ آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، یہ آفت آ گئی ہے بارشوں کی اور سیلاب کی، اور جس سے کثیر پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم بھی عطا فرما، استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رو رو کر آپ کو منانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اس مصیبت اور آفت کو ہم پر سے جلد از جلد ٹال دے، اے اللہ اور ہمارے ملک کو خوشحالی اور برکت نصیب فرما، ہمارے ملک سے سود کا مکمل خاتمہ فرما، اے اللہ سود کا مکمل خاتمہ فرما، اے اللہ سود سے مکمل نجات عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو داڑیاں رکھنے کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ شرعی پردے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پورے پورے پردے کے ساتھ حیا کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں رہنے کی توفیق عطا فرما، آج عورتیں باہر نکلی ہوئی ہیں، ہر کام دکانوں کے خریداری کے عورتیں کرتی پھر رہی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو گھروں کے اندر حیا کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی عفت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ دل کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما، سر سے پیر تک اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ایک بڑا گناہ ہمارے اندر یہ بھی ہے الا ماشاءاللہ کہ ہم اپنے کو نیک بھی سمجھتے ہیں، دیندار بھی سمجھتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی نظروں میں کمتر دکھا دے، اللہ اپنی نظروں میں ہمیں پرعیب دکھا دے، اے اللہ اپنی نظروں میں ہمیں ذلیل و حقیر دکھا دے، مگر لوگوں کی نظر میں اللہ ہماری ستاری فرما دے، ہماری عزت فرما دے، اے اللہ لوگوں کی نظروں میں ہمیں حقیر نہ فرما، رسوا نہ فرما، اگرچہ کام ہمارے رسوائی کے ہیں، مگر اے اللہ آپ پر ستاریت ڈال دیجئے، اپنی نورانی چادر ڈال دیجئے کہ ہمارے عیبوں کو چھپا دیجئے، اے اللہ لوگوں میں ہمیں عزت دے دیجئے، اور اپنے دربار میں بھی ہمیں عزت عطا فرما دیجئے، تقوی کامل نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دونوں جہان ہمارے بنا دیجئے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اور بچوں کی اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جز فرما لے، اے اللہ ہمارے مشائخ کو درجات قرب دے انتہا عطا فرما، اے اللہ ان کے بہت بہت درجات عطا فرما، اللہ ہم کو جزائے جزیل عطا فرما، میرے گزشتہ مشائخ کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما، اور اے اللہ میرے موجودہ شیخ، شیخ الحدیث، شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، حضرت کے بہت بہت درجات بلند فرما، جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ دنیاوی اخروی تمام حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، اور اللہ حضرت کے خاندان اہل دولت قدا اور احباب و خدام کو بھی اللہ خوب خوب صحت و عافیت سے نوازیے، اور روزیوں میں خوب برکت دیجیے، رزق روحانی اور رزق جسمانی کی بارش فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. بعض لوگ جو مجھے میسج کرتے ہیں دعاؤں کے، بھائی ہر ایک کا میسج کا جواب دینا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ جس کسی کا میسج میں دیکھتا ہوں دعاؤں کے لیے، تو اس کے لیے دعا میں فوراً کر دیتا ہوں، جواب نہ آنے سے یہ نہ سمجھیں کہ توجہ نہیں دے رہے یا دعا نہیں کر رہے، اب یہ کہ جواب نہ آئے تو یہی سمجھیں کہ بھائی کوئی مشغولیت مصروفیت ہوگی یا ہمت نہیں ہوگی، لیکن دعا اصل مقصد دعا ہے، تو میں الحمدللہ دعا سب کے لیے کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کیا گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.